بسم الله الرحمن الرحیم. باب البان الاتن. یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ گدھی کا دودھ پینا کیسا ہے. اس باب میں روایت ہے حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے قال, وہ فرماتے ہیں, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکلی کل ذی ناب من السبع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں میں سے ہر کچلی والے دانتوں کے کھانے سے منع فرمایا ہے. اس روایت کے اندر جو مسئلہ ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے, جو درندے ہوتے ہیں تو جو درندے چیر پھاڑ کرنے والے ہوتے ہیں, حملہ کر کے کھانے والے ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے سے منع فرمایا. جیسے شیر ہے, چیتا ہے, ببر ہے, یا اسی طریقے پر اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جن کے یہ دو دانت نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو ان میں درندگی پائی جاتی ہے, حیوانیت ہوتی ہے, وہ شریعت میں منع ہیں. اس کی حکمتیں, مصلحتیں کیا ہیں؟ تو سب سے بڑی حکمت یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, اس لیے اس کا کھانا جائز نہیں. دوسری وجہ علماء نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی غذاؤں کا اثر انسان کی طبیعت اور مزاج پر پڑتا ہے. انسان کے اوصاف میں جانور کے اثرات آتے ہیں, تو درندوں کے کھانے سے درندگی کے اثرات خود انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں. جیسے بکریوں کے چرانے سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے, اور بھی اس میں حکمتیں مصلحتیں ہوتی ہیں. یا چیتوں کی کھالوں پر سوار ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ چیتے کی کھال پر لوگ سوار ہوں گے. ایسا ہے آج کے زمانے میں, لوگ ان کی جو زین ہوتی ہے, جو گدی ہوتی ہے, یا جو کور ہوتا ہے وہ اس کا بنا ہوا ہوتا ہے. تو منع کی وجہ یہ ہے کہ ان جانوروں کے ساتھ رکھنے سے, ان جانوروں کی چیزوں کے استعمال کرنے سے خود انسان کے اندر وہ والی صفت پیدا ہوگی, حیوانیت کی صفت پیدا ہوگی, اور انسان کے اندر ہمدردی ہے, مروت ہے, مواخات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے حسن تعلق ہے. درندوں میں یہ چیز نہیں ہوتی. درندے تو اپنا مفاد دیکھتے ہیں صرف, کہ ان کا پیٹ بھر جائے, یہ ان کے پیش نظر ہوتا ہے. تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی چیزوں کے کھانے سے اور ان کے استعمال کرنے سے منع فرمایا. اس روایت کے اندر یہ مضمون ہے. اس کے بعد دوسری روایت ہے جو امام اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو تفصیل نقل فرمایا, تو اس میں آگے یہ بھی ہے کہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے پوچھا جو صحابی ہیں, کہ هل يتوضا او تشرب البان الاتن او مرارۃ السبع او ابوال الابل, قال قد كان المسلمون يتداوون بها ولا يرون بذلك باسا, کہ کیا گدھی کے دودھ سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اس کو پیا جا سکتا ہے یا نہیں, یا درندوں کا جو ہے نا جو پتا ہوتا ہے, یا ان کا جو اونٹوں کا پیشاب ہوتا ہے, ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں دواؤں وغیرہ کے اندر. تو فرماتے ہیں کہ قد کان المسلمون یتداوون بها, کہ مسلمان پہلے زمانے میں, یعنی ہمارے زمانے میں, ان چیزوں کے ذریعے علاج و معالجہ کرتے تھے. ولا یرون بذلک باسا, اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے. واما البان الاتن, بہرحال گدھیوں کا دودھ, فقد بلغنا, تو ہم کو یہ خبر پہنچی ہے, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لحومها, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گوشت کے کھانے سے منع فرمایا. ولم یبلغنا عن البانها امر ولا نهی, اور ہم تک ان کے دودھوں کے بارے میں کوئی حکم یا کوئی ممانعت نہیں پہنچی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ درندوں کا جو پتا ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو یہ خبر دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے درندوں کے, چسلی والے درندوں کے کھانے سے. اس حدیث پاک میں کئی چیزیں ہیں. ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ نے جو سوال کیا, ایک تو یہ ہے کہ گدھی کا دودھ کا پینا کیسا ہے. آج کے زمانے میں کھلانے والے کھلا بھی دیتے ہیں گوشت. اصل میں ایک زمانے میں اس کا گوشت کھانا جائز تھا. جب گوشت کھانا جائز ہو تو دودھ پینا بھی جائز ہے. جیسے شیر کا گوشت کھانا جو ہے, یعنی شیر کا بھی دودھ ہوتا ہے, استعمال کرنے والے دواؤں میں استعمال کرتے ہیں اس کو. تو اسی طرح یہ بھی بوجہ مجہوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر اس کی گنجائش دی تھی کہ گدھے کا گوشت وغیرہ کھا لیا جائے. اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے کہ تنگی ایسی ہوتی تھی کہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا تھا. صحابہ غزوے میں ہیں اور ان کے پاس کوئی حلال جانور موجود نہیں ہے, کھانے کی چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں. اب پیٹ اور ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی چیز باہر ہم کو مل رہی ہے, تو وہاں پر جو ہے گدھے ان کے ساتھ سفروں میں موجود ہیں, خچر ان کے ساتھ سامان اٹھانے کے لیے موجود ہیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ لے لو, کھا لو, بس قصہ ختم. کیا کر سکتے ہیں, مجبوری میں شریعت نے گنجائش دی ہے.
تو اس پس منظر میں سوال ہوا کہ آیا ان کے دودھ بھی پیا جا سکتا ہے یا نہیں. تو امام زہری رحمتہ اللہ علیہ نے جب پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں, گوشت کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جائز نہیں ہے, دودھ کے بارے میں ہم کو خبر نہیں پہنچی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دودھ کا دودھ کا جو گوشت کا مسئلہ ہوتا ہے وہی دودھ کا مسئلہ بھی ہوتا ہے, تو گوشت جب جائز نہیں ہے تو دودھ کا پینا بھی جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ آیا وضو اس سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی وضو تو پانی سے کرنے کا ہوتا ہے, یہ دودھ سے یا پھر اسی طریقے پر اس سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, یا کیسا سوال ہے کہ دودھ اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اصل میں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اصل میں جو پینے کا تعلق ہے یا وضو کرنے کا تعلق ہے تو ان کے منہ یعنی جن پانی میں یہ جانور منہ ڈال دیں تو ان سے استعمال کیا جا سکتا ہے, وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے, یہ مسئلہ ہے. اس پر اس کو محمول کیا جا سکتا ہے, ورنہ تو ظاہر سی بات ہے کہ دودھ سے وضو کرنے کا کیا مطلب بنتا ہے. تو علماء اکرام اس میں جو ہے نا یہ فعل محذوف نکالتے ہیں اور یہ مطلب اس کا مراد لیتے ہیں کہ بھائی وضو کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جانور جس پانی میں منہ ڈال دیں تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ اب سوال یہ ہے کہ آیا وضو کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ گدھے کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ مشکوک ہے. اصل میں زیادہ راجح تو یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے اس سے, اس پانی کو استعمال میں نہ کیا جائے. البتہ علماء کی ایک رائے یہ ہے کہ بھائی یہ مشکوک ہوتا ہے کیونکہ اس کی حلت کے سلسلے میں, اس کے حرمت کے سلسلے میں روایات جو ہے نا وہ مختلف ہیں. اس پس منظر میں اس کے جھوٹے کے بارے میں شک پیدا ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں کہ مشکوک ہے, اس سے اجتناب کر لیا جائے. تو بہرحال پانی سے جو ہے نا اس پانی سے وضو کرنا چاہیے جہاں پر جو ہے نا یہ منہ وغیرہ نہ ڈالا گیا ہو. مجبوری میں اگر کوئی الگ صورت حال ہے تو پھر اس کی گنجائش نکل آتی ہے, لیکن عام حالات میں سادے پانی سے جس میں جانور منہ نہ ڈالیں اس سے وضو کیا جائے. ہاں, جو جانور ہم کھاتے ہیں ان کے منہ ڈالنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. جب ہم جانور ہی کھاتے ہیں تو ان کا جو ہے نا چھوٹا جو ہے نا بدرجہ حالا پاک ہو جائے گا وہ. تو اسی طرح ایک سوال اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ اونٹوں کے پیشاب کے ذریعے علاج کرنا کیسا ہے. تو اس زمانے میں بعض بیماریوں میں علاج کی اللہ کے نبی نے خود گنجائش دی تھی, جیسے قبیلہ عرینہ کے لوگ آئے تھے اور ان لوگوں نے مدینہ منورہ کی جو آب و ہوا تھی وہ ان کی طبیعت اور مزاج کے موافق نہیں ہوئی, پیٹ ان کے پھول گئے تھے اور عجیب و غریب بیماری ان کو ہو گئی تھی. تو حضور نے فرمایا تھا کہ اونٹ کا پیشاب پی لیا کرو, کیونکہ وہی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ شفا اسی میں ہے. تو اللہ کے نبی نے بتا دیا تو ان لوگوں نے دودھ بھی پیا اور پیشاب بھی پیا تو صحت یاب ہو گئے. اس کے بعد کا قصہ الگ ہے کہ حضور کے جو جانور تھے صدقے کے اونٹ وہ لے کے بھاگ گئے, اور جو وہاں پر چرواہے تھے جو صحابی جو ہے جانوروں کو چرا رہے تھے وہ ان کی نگرانی کر رہے تھے, ان کو قتل کر دیا تھا وغیرہ. بڑی سخت جو ہے نا ان لوگوں نے ان کے ساتھ سختی کی, زیادتی کی, حتیٰ کہ ان کو قتل کر دیا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے پھر انہیں بھی قتل کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اونٹوں کے پیشاب کو دوا کے طور پر استعمال کرتے تھے. آج یہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے, تو جواب یہ ہے کہ اگر شفا اسی میں ہے, ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ شفا اسی میں ہے دوسری چیزوں میں نہیں ہے, تو پھر اس کا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر دوسری متبادل دوائیں موجود ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کا استعمال کرنا چاہیے, مجبوری کی صورت میں ہی. اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ درندوں کا پتا کھانا کیسا ہے, تو جواب یہ ہے کوئی بھی جائز نہیں ہے ہمارے لیے. اس کے بعد روایت ہے باب اذا وقع الذباب فی الاناء, یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ جب مکھی برتن میں گر جائے تو کیا حکم ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقع الذباب فی اناء احدکم فلیغمس کلہ ثم لیطرحہ فان فی احد جناحیہ شفاء وفی الاخر داء, کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں گر جائے تو چاہیے کہ آدمی اس کو پورا کا پورا ڈبو دے پھر اس کو پھینک دے, کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہوتی ہے اور دوسرے میں جو ہے نا بیماری ہوتی ہے. یہ اس حدیث میں مکھیاں تو ایسے ہیں جو یہ بڑا عجیب و غریب جانور ہوتا ہے, مکھی کہیں بھی پہنچ جاتی ہے اور کہیں بھی پیدا ہو جاتی ہے اور اس سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ ہری سب سے زیادہ حرص رکھنے والے جانوروں میں سے ایک مکھی ہے, کیونکہ ہر کھانے پہ پہنچ جاتی ہے وہ جو اس کو نظر آ جائے, اور اس میں اپنی جان کی تک پرواہ نہیں ہوتی, اس کو بغیر جان کی پرواہ کیے کھانے پہ جو ہے نا پہنچ جاتی ہے وہ. اور لکھا ہے اس کے بارے میں کتابوں کے اندر کہ اس کی شروحات کے اندر بخاری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی پلکیں نہیں بنائی, اس کی جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے آنکھ کی پتلی پر جو کچرا جم جاتا ہے یا جو کچھ بھی آ جاتا ہے تو اس کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتی ہے وہ. تو اس وجہ سے جو پر پھڑپھڑا رہی ہوتی ہے بیٹھ کر تو وہ اپنے آنکھوں کی صفائی کر رہی ہوتی ہے وہ. اصل میں انسان کے پلک جو ہے نا وہ انسان کے آنکھ کے اندرون کو جو ہے نا باہر کی گندگی سے محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں. اس کے پلک نہیں ہیں تو گندگی تو آئے گی, تو اس کی صفائی کے لیے اپنے ہاتھ کا وہ استعمال کرتی ہے. تو بہرحال یہ بڑا عجیب و غریب جانور ہے یہ. تو اس کے بارے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ بھائی یہ اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک पर के अंदर जो है ना जहर होता है और एक पर के अंदर जो है ना उसकी शिफा होती है। तो जब ये किसी चीज़ में गिरती है या जहाँ पर जो है ना उसको ऐसा महसूस होता है कि भाई यानी नुकसान होने वाला है, सहारे की ज़रूरत पड़ती है, ये गिर रही होती है, तो अपना वो पहलू जिसके अंदर जहर होता है वो जो है ना वो आगे कर देती है। क्योंकि हर इंसान चाहता ये है, इंसान क्या हो, ये फितरत होती है जानदार की, कि उसके पास जो कीमती सरमाया होता है वो उसकी हिफाजत कर रहा होता है, वो उसकी हिफाजत करता है आदमी। तो कीमती सरमाया उसके पास यही है कि भाई एक में जो शिफा वाला मादा होता है पर के अंदर, तो वो कीमती सरमाया है, तो उसकी हिफाजत के लिए उसको महफूज कर लेती है, और जिसमें जहर होता है उसको जो है ना वो आगे कर देती है वो। अब वो उलमा ने लिखा है कि हदीसों में तो ये नहीं है कि कौन से पर में जो है ना शिफा है, कौन से पर में जो है ना जहर है, लेकिन मुशाहदे से जो बात समझ में आती है वो ये है कि दाएं पर में उसकी शिफा होती है, बाएं पर में जो है ना उसके जहर होता है। जहर मतलब यह है कि वही बीमारी वाला अंसुर होता है। तो जब भी जो है ना वो कूदेगी या गिरेगी किसी चीज़ पर, तो फ़ौरन ही जो है ना अपना बायां पहलू वहाँ पर टिका देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आदमी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करे, तो चूंकि वो अपने जहर वाले और बीमारी वाले पर को जो है ना उसमें पानी में या किसी चीज़ में डुबो दिया है, तो आदमी मुकम्मल जो है ना मक्खी पूरा डूबे हो उसके अंदर, और उसके बाद निकाले फिर उस चीज़ को इस्तेमाल कर ले। क्योंकि जो जहर उसके अंदर पैदा हुआ है इस यानी शिफा वाले जो है ना मादे से जो है ना वो जहर दूर हो जाएगा, तो फिर आदमी के लिए उसका इस्तेमाल करना सही हो जाएगा, नुकसान से जो है ना हिफाजत होगी। एक मसला ये है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि उस पानी को या उस चीज़ को या उस मशरूब को इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। लोग इसकाल इतराज़ होता है कि भाई ये क्या बात हुई कि भाई इस्तेमाल करने का हुक्म दिया जा रहा है हदीस पाक में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज बताया है, तरीका बताया है कि अगर कोई उस पानी को या उस मशरूब को इस्तेमाल कर रहा हो, तो उसमें तो उस मशरूब में या उस पानी में पूरी मक्खी को डुबो दे, उसके बाद निकाल कर उसको इस्तेमाल करने। यह मतलब नहीं है कि उसको इस्तेमाल करना ही करना है। आदमी तबीयत उसकी अगर गवारा नहीं करती है तो उसको न पीना इस्तेमाल करे, दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल कर दे, या जानवरों के लिए उसको छोड़ दे, या कोई जो है ना उसको फेंकना है तो उसकी गुंजाइश है। लेकिन हदीस पाक का जो मंशा है वो ये है कि अगर आदमी इस्तेमाल करना चाहता हो तो इस तरीके से इस्तेमाल करे उसको, ताकि जो है ना आदमी को नुकसान ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मंशा जो है ना इस हदीस मुबारक में ये है। तो रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाते हैं, इदा वक़अ अद्दुबाबु फ़ी इनाई अहदिकुम, जब तुम में से किसी के बर्तन में जो है मक्खी गिर जाए, फलयग़मिसहु कुल्लहु, तो चाहिए कि उसको पूरा डुबो दे, थुम्म लियतरहु, फिर उसको फेंक दे, फ़इन्ना फ़ी अहदी जनाहैही शिफ़ान व फ़िल आख़िरी दान, क्योंकि उसके दो परों में से एक में शिफा होती है और दूसरे में बीमारी होती है। उसके बाद बाब है किताबुल लिबास। यहाँ पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 200 से ज़्यादा रिवायात हैं जो इस बाब में ज़िक्र कर रहे हैं। और लिबास से मुराद है वो चीज़ जो पहनी जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने पीने पहनने ओढ़ने से मुताल्लिक जो चीज़ें इरशाद फरमाई हैं, यहाँ उन रिवायतों को नकल किया जा रहा है। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, बाब कौलिल्लाह, कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अख़रजा लिइबादिही, यानी भी आप कह दीजिए कि किसने अल्लाह की जीनत को हराम करार दिया जो उसने अपने बंदों के लिए निकाली है। यह आयत मुशरिकों के बारे में नाजिल हुई। मुशरिकीन बैतुल्लाह का जब तवाफ़ किया करते थे तो बिल्कुल पूरे कपड़े निकाल दिया करते थे, और ये कहते थे कि जिन कपड़ों में हम गुनाह करते हैं उन कपड़ों में जो है ना बैतुल्लाह का तवाफ़ कैसे करें, उल्टी खोपड़ी जो है ना उनकी थी। तो इसलिए अजीब इस तरह की चीज़ें जो है ना उन लोगों ने बना ली थी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि भाई कपड़े तो इंसान के लिए जीनत, जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ पर जीनत भी है, तो कैसे जो है ना तुम लोगों ने अपने ऊपर उसको हराम कर दिया। ये तो पाकीज़ा चीज़ें हैं जो अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है, तो इसलिए बैतुल्लाह का जब तवाफ़ किया जाए तो फिर जो है अपने आप को ढांके, अपने सदर को ढांके। ढांकना कैसे है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील उसकी बताई कि भाई अहराम के ज़रिए जो है ना अपने जिस्म को ढांका जाएगा और फिर तवाफ़ किया जाएगा। तो इससे एक बात यह मालूम हुई है कि कपड़े जो है वो इंसान की जीनत हैं। जितना इंसान कपड़े इस्तेमाल करता है, जितना अपने बदन को ढांकता है, छुपाता है, तो उसमें इंसान की जीनत होती है। कपड़ों का खुला रखना यह जीनत नहीं है। आज के ज़माने में जो फैशन है वो ये है कि जितना कपड़े कम हैं वो फैशन बन गया, जितना हमारा जिस्म नज़र आ रहा है वो फैशन है। और अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि वो जीनत है जो तुम जिसके ज़रिए तुम वो कपड़ा जीनत है जिसके ज़रिए तुम अपने बदन को ढांक रहे हो। तो हमारी मसला यही है कि हज़रत भी बयानों में एक बात बड़ी बोलते हैं, वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की पसंद की चीज़ें हमारे लिए नापसंदीदा हो गई, और हम और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो चीज़ें नापसंदीदा हैं वो हमारे लिए पसंदीदा हो गई हैं। तो अल्लाह की महबूब चीज़ों को अपनी महबूब बनाने की ज़रूरत है, और अल्लाह की नापसंदीदा चीज़ों को अपनी नापसंदीदा बनाने की ज़रूरत है। तो आज के हर चीज़ उल्टी हो गई है, सच झूठ हो गया है, झूठ सच हो गया, अमानत खियानत हो गई है, खियानत जो है ना वो अमानत हो गई है। तो फैशन जो जो जीनत है वो जीनत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जो जीनत है तो हमारे लिए जो है ना वो 1400 साल पुराना तर्ज है, वो तरीक़ा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, पुराना जो है ना एक अंदाज़ है, कदीम एक तहज़ीब है वो। और جو اللہ نے پہلے ہی جو ہے نا ناپسند قرار دیا ہے وہ ہمارے لیے زینت بن گئی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ذکر فرمائی. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کلو وشربو ولبسو وتصدقو فی غیر اسراف ولا مخیلہ, کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو جبکہ اس میں اسراف نہ ہو اور تکبر نہ ہو. وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما, ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا, کل ما شئت ولبس ما شئت, کہ جو چاہے کھاؤ اور جو چاہے پہنو, ما اخطأت کا اثنتان, کہ دو چیزیں تم سے چھوٹنی نہیں پائے, دو چیزوں میں تم سے جو ہے نا خطا نہ ہو, صرف او مخیالہ. حضور نے فرمایا کہ ایک تو اسراف ہے اور دوسرا ہے تکبر. ایک بڑی اصولی حدیث ہے اور بڑی جامع حدیث ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں ایک عمومی اجازت دے دی ہے کہ انسان جو چاہے کھا سکتا ہے, جو چاہے پہن سکتا ہے, البتہ کچھ حدود اس کے بیان کر دیے ہیں. اچھا, حدیث کے جملے میں ابتدا میں چار چیزیں ہیں, کلو ایک تو کھانے کا تذکرہ ہے, وشربو دوسرا پینے کا تذکرہ ہے, ولبسو اور تیسرا جو ہے نا کپڑے پہننے کا تذکرہ ہے, اور چوتھا ہے وتصدقو صدقہ کرنے کا تذکرہ. تو فرمایا کہ انسان جو چاہے کھا سکتا ہے, جو چاہے پی سکتا ہے, جو چاہے پہن سکتا ہے, اور جو چاہے صدقہ کر سکتا ہے, البتہ دو چیزیں جو ہے نا اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ایک تو اس کے اندر اسراف نہ ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں کے استعمال کرنے میں تکبر میں مبتلا نہ ہو. یہ ہے کھانے پینے میں جو چاہے کھائے پیے, تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ حلال حرام کی تمیز نہ کرے. جو حلال ہے ان میں جو چاہے کھا سکتا ہے آدمی, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام حلال قرار دیا. ایسے ہی پینے میں بھی جو مشروبات حلال ہیں وہ آدمی استعمال کرے, جو حرام ہے ان کو استعمال نہیں کر سکتا. پہننے میں بھی جو حلال ہے ان کو استعمال کرے, جو حرام ہے ان کو نہیں. ایسے ہی صدقہ کرنے میں بھی فرمایا کہ آدمی جو چاہے صدقہ کر سکتا ہے, جتنا چاہے صدقہ کر سکتا ہے. لیکن ان چار چیزوں کے لیے حضور نے دو قیدیں ذکر فرمائی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان میں اسراف نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے. تو بڑی ہمارے لیے عام طور پر جو شوقین ہوتے ہیں کھانے پینے پہننے اوڑھنے کے, ان کے لیے حدیث پاک کا یہ جملہ جو ہے نا بڑا دلکش ہے کہ ایک عمومی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے روزہ مرہ کی زندگی میں آسانی سے زندگی گزارنے کے لیے. البتہ دو چیزوں سے بچے آدمی, اسراف نہ ہو اور اس کے اندر تکبر نہ پایا جائے. اب اسراف کیا ہے, ایک لمبی بحث ہے یہ. اسراف کے لفظی معنی آتے ہیں حد سے تجاوز کرنا, حد سے آگے بڑھ جانا, اور اسی میں ایک لفظ ہوتا ہے تبذیر, جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ ولا تبذر تبذیرا. اور تبذیر یہ ہوتا ہے کہ انسان غیر مشروع جگہوں پر مال کو خرچ کرے, ناجائز جگہوں پر مال کو خرچ کرے. اسراف یہ ہے کہ بے موقع بے محل خرچ کیا جائے, اور تبذیر یہ ہے کہ غیر یعنی شریعت کے ناجائز جگہوں میں جو ہے نا, شریعت نے جن چیزوں کو ناجائز بتلایا ہے ان میں جو ہے نا استعمال کرے. جیسے آج کے زمانے میں آدمی جو ہے نا شراب کے خریدنے میں پیسے استعمال کر لیا, یہ تبذیر ہے, یہ ناجائز بھی ہے تبذیر بھی ہے. یہ یا اسی طریقے پر دعوتیں ہیں, دعوتوں کے اندر ناجائز چیزوں کا اہتمام اس نے کر لیا, ویڈیو گرافی ہے وہ اس نے رکھ لیا, یا پھر جو ہے گانے بجانے کا اہتمام ہو گیا, ناچنے گانے کا اہتمام ہو گیا, جتنی بھی چیزیں ناجائز ہیں سب اس کے اندر آئیں گی. تو جہاں ناجائز اور گناہ اور معصیت میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے وہ تبذیر ہے. اور اسراف یہ ہے کہ موقع تو ہوتا ہے آدمی کا جائز مواقع میں ضرورت سے زیادہ مال کا خرچ کرنا, لیکن یہ ایک ایسی تعبیر ہے کہ اس سے جو ہے حد نہیں ہوتی ہے کہ کہاں استعمال کرنا چاہیے کہاں استعمال نہ کرنا چاہیے. تو علماء کرام نے اس کے بارے میں ایک بڑا مفید جملہ لکھا ہے, وہ ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے, اسراف کی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنا مال خرچ کرے ایسی جگہ میں کہ جہاں پر خرچ کرنے میں نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہو نہ دینی کوئی فائدہ ہو, خاطر خواہ دینی یا دنیاوی کوئی معتد بھی فائدہ نہ ہو, تو وہ ہے وہاں پر اگر مال کو خرچ کیا جا رہا ہو تو وہ اسراف ہے. لیکن اگر کہاں خرچ کرنے میں کہیں دین کا تو فائدہ, دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہے تو بہت اچھی بات ہے. دین کا فائدہ نہیں ہے لیکن دنیا کا فائدہ پیش نظر ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے, اس کی عمومی اجازت ہے. لیکن اگر دین اور دنیا دونوں کا فائدہ نہیں ہو رہا ہے بلکہ لاحاصل چیز ہے وہ, تو پھر وہ اسراف ہے, اس سے منع کیا گیا. جیسے اس کی ایک مثال یہ ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح کے مواقع میں خرچ کرنے کے لیے بڑی آسان انداز میں ایک تعبیر سمجھائی ہے. وہ یہ فرمائی ہے, وہ انہوں نے فرمایا کہ بھائی انسان جو مال خرچ کرتا ہے کسی بھی جگہ میں, تو اس کے جو ہے نا چار درجے ہیں. ایک ہوتا ہے اس میں ضرورت کا درجہ, اور اس کو مثال سے سمجھایا ہے. ضرورت یہ ہے, جیسے مثال کے طور پر انسان کو گھر بنانے کی ضرورت ہے, تو اب گھر کی ضرورت یہ ہے کہ چھت ڈال دے آدمی نیچے رہ جائے, دیواریں جو ہے نا اٹھا لیا, چھت ڈال دیا, بقیہ کچھ بھی نہ کرے اس کے اندر. تو یہ ضرورت ہے کہ جس سے اس کے رہائش کا انتظام ہو گیا, وہ رہ سکتا ہے, سو سکتا ہے, اٹھ سکتا ہے, کھا سکتا ہے, پی سکتا ہے, یہ بنیادی ضرورت ہے. اس کے بعد کا ایک درجہ ہوتا ہے آسائش کا درجہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان راحت کو پیش نظر رکھتا ہے اپنے. اس میں یہ ہے کہ آدمی جیسے مثال کے طور پر नल उसने लगा लिए, या मिसाल के तौर पर उसने जो है ना फ़ैन लगा लिए, बल्कि ये चीज़ें ख़ुद ज़रूरत में भी आती हैं। हर आदमी के अपने अपने एतबार से ज़रूरत और राहत अलग अलग होती है। फिर तो ये चीज़ें फ़ैन उसने लगा लिए, या फिर जो है ना और नाजुक मिजाज है, नफीस मिजाज है, तो एसी उसने लगा लिया मिसाल के तौर पर, या घर को जो है ना और इस तरह की ज़रूरत की चीज़ों से जो इंसान के लिए सहूलत और राहत का बायस होती हैं, अगर वो उसने उसमें अहतमाम कर लिया हो, तो ये आता है राहत में। तो शरीयत इसकी भी गुंजाइश देती है, ज़रूरत की भी गुंजाइश देती है और राहत की भी गुंजाइश देती है। उसके बाद तीसरा दर्जा आता है राहत के बाद जो है ना जीनत का, आरायश का, कि चीज़ों को सजाना, उसमें जीनत का इख्तियार करना, शरीयत इसकी भी गुंजाइश देती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है घर में दीवारें थी, उस पर लपम करा लिया किसी ने, कलर करवा लिया किसी ने, या इसी तरीके पर और भी जीनत की जो चीज़ें होती है, घर को इस अंदाज़ में बना लिया कि उसको खुशनुमा लगे, इसकी भी गुंजाइश है कि आदमी अपने घर को इस अंदाज़ में रखे कि वो उसको अच्छा लगे, खुशनुमा लगे, तो फिर इसकी गुंजाइश है। तो फरमाते हैं कि ज़रूरत भी जायज़ है इंसान के लिए, राहत भी जायज़ है इंसान के लिए, और जीनत भी जायज़ है इंसान के लिए। उसके बाद का एक दर्जा होता है नुमाइश, जिससे मना किया गया है वो ये है कि आदमी घर बनाए इस मकसद से लोग देख कर, लोगों को जो है ना मैं दिखा सकूँ कि मेरा घर ऐसा है, या लोग मेरे घर को देखकर तारीफ़ करें। तो फरमाया कि ये नुमाइश होती है, ये जायज़ नहीं है इंसान के लिए। तो बड़ी सहूलत है, ऐसे ही पहनने में आदमी जो है ना कपड़े ज़रूरत के ले ले, एक तो ये है कि ज़रूरत में इंसान खुद अपना सतर छुप जाए, ये बुनियादी ज़रूरत है। सतर के अलावा जो है ना जिसमें छुप जाए, ये जो है ना जीनत है। या उसके अंदर एक और भी ये है कि आदमी गर्मी सर्दी के लिहाज करके कपड़े ख़रीद ले, तो ज़रूरत के साथ साथ राहत का भी एहतमाम हो गया, इसकी भी गुंजाइश है। या कपड़ों में थोड़ा सा और आगे जाए, जीनत इख्तियार कर ले कि अच्छे कपड़े आदमी ख़रीदे, बेल बूटे वाले कपड़े ख़रीदे, डिज़ाइन वाले कपड़े ख़रीदे, या जैसे जी चाह रहा है देखने में अच्छे लगे ऐसे कपड़े ख़रीदे, तो इसकी भी गुंजाइश है। तो इसमें ज़रूरत भी जायज़ हो गई इसमें, या फिर मुतअद्दिद कपड़े इंसान रखे, इसकी भी गुंजाइश है आदमी के लिए। कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है कि भाई आदमी 6 जोड़े रखे, 4 जोड़े रखे, 10 जोड़े रखे, आदमी 15 भी रख सकता है, 20 भी रख सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो उसके इस्तेमाल में आए, तो भी इसराफ में नहीं होगा। अगर इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं कपड़े, आ गए खरीदने पे खरीदते जा रहे हैं, और कपड़े जो है ना बिल्कुल आपके जो अलमारी में सेट होते जा रहे हैं। ख्वातीन के बारे में जो है ना एक जुमला मशहूर है वो, कि उन लोग जब भी दावत होती है उनके पास, तो रखने के लिए जगह नहीं होती, पहनने के लिए कपड़े नहीं होते उनके पास। अलमारी अगर आप खोलेंगे तो रखने के लिए जगह नहीं मिलेंगी। उसके बाद जो है जब दावत आती है, तो सवाल ये होता है कि भाई क्या पहने, पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है हमारे पास, तो मसला ये होता है। तो कपड़े अगर इस्तेमाल ही नहीं आ रहे हैं और लगाए लगाए जा रहे हैं, और उसमें रह रहकर कपड़े ख़राब हो रहे हैं, तो फिर जो है ना वो इसराफ में आएगा। लेकिन अगर आदमी कपड़े मुतअद्दद कपड़े रखे, तो उसकी गुंजाइश है। अलबत्ता जो इस्तेमाल नहीं कर रहा है उनको सदका कर देना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, सहाबा इकराम से भी, ताबईन से भी जो है ना ये चीज़ें मनकूल हैं कि इसमें आदमी हद में रहकर अगर जो है ना अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाने का अहतमाम करे, मुतअद्दद चीज़ों को यानी अपनी सहूलत के लिए इस्तेमाल करे, तो उसकी गुंजाइश है। उस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मनकूल है कि 1000 दिरहम की चादर आपने इस्तेमाल फरमाई है नमाज में आते हुए। 1000 दिरहम उस ज़माने, दिरहम तो सोने के होते हैं, और इस ज़माने के 1000 दिरहम मामूली नहीं होते, वो तो आधे आधे दिरहम में, एक एक दिरहम से तजारत शुरू कर लेते थे वो लोग। कोई चीज़ जाके बेचते थे तो एक दीनार 2 दीनार जो है ना लेकर आते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह उन्होंने 1 दीनार से तजारत अपनी शुरू की थी। उसके बाद जो है ना उनकी जो तजारत अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ाई और उसमें बरकत दी है, तो बात तारीख़ी किताबों में बात मिलती है कि यानी पूरा शहर तक जो है ना उनका यानी काफिला चल रहा होता था ऊँटों से भरा हुआ, ऐसी अल्लाह ने बरकत दी। और इब्तदा की थी 1 दीनार से, वो भी कर्ज़ लेकर, अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है। फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल फरमाया, और एक बाज रिवायतों में यह है कि 4000 दिरहम की चादर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहनी है। नहीं, उम्मत को बताया है कि आदमी अपने आदमी को अल्लाह पाक ने अगर इस्तेआत दी है तो महंगी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकता है, एक बात तो यह है। ऐसे ही हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब हदीस पाक का दर्स देते थे, तो साल के 360 दिन रोज़ाना नया जोड़ा पहनकर दर्स दिया करते थे। वो अल्लाह पाक ने उनको दिया था ऐसा, बाद लोग उनके लिए वक्फ़ थे कि उनके लिए ग़ालिबन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह थे, बड़े दर्जे के मुहद्दिसीन हैं, ये इमाम बुखारी के असातिज़ा में से आते हैं, बार बार उनका जिक्र भी आता रहता है इसमें। तो उन्होंने गालिबन बड़े ताजिर थे, तो उन्होंने इस्तेमाल उन्होंने जो है उनके लिए इंतजाम कर दिया था। तो मालिक और ये कह दिया था कि आप दर्स देंगे तो नया जोड़ा पहन कर देंगे। हदीस पाक का एहतराम होता था उस ज़माने में इतना ज़्यादा कि दर्स ऐसे मसनत बाज़ाबता सजाई जाती थी, लोग बाज़ाबता जमा होते थे, खुशबू लगाते थे, गसूल करते थे, नए कपड़े पहनते थे, इमामा बांध कर फिर हदीस पाक का दर्स देने के लिए आते थे। और तो रोज़ 360 दिन के लिए जब भी दर्ज देते थे तो उनके लिए 360 नए जोड़े होते थे, जैसे ही पुराना जोड़ा उतारा तो उसको सदका कर दिया, उनका मामूल था ये। और वो खुद यह फरमाते हैं कि हमारे ज़माने में जो है ना, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह खुद यह फरमाते हैं कि हमारे ज़माने के फुकहा जो होते थे ना, बड़े साफ़ सुथरे होते थे, यानी और वो चाहते भी यही थे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह बात इरशाद फरमाई है कि क़ारियों को चाहिए कि वो साफ़ सुथरे और अच्छे कपड़ों में रहें, اس سے دین کی عظمت جو ہے نا وہ ظاہر ہوتی ہے، قرآن اور حدیث کی جو ہے نا اس کے ذریعے عظمت ظاہر ہوتی ہے، تو میلے کچیلے کپڑوں میں جو ہے نا نہیں ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ہے میرے جوتے اچھے ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا تسمہ اچھا ہو، اور میں جو کوڑا استعمال کر رہا ہوں وہ کوڑا جو ہے نا میرا صحیح ہونا چاہیے. یہ تکبر میں تو نہیں ہے، بڑے پن میں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں اچھی ہیں، انسان کو اچھی لگتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاک جمال، یہ خوبصورتی ہے، ان اللہ جمیل، اللہ پاک خوبصورت بھی ہیں، یحب الجمال، خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں، اللہ پاک جو ہے نا زینت کو پسند فرماتے ہیں. تو اس لیے شریعت میں یہ چیز مطلوب ہے. ہم کو اصل میں جو دھوکہ، یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جائز درجے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ انسان جو ہے نا سیدھی سادی صاف ستھری زندگی گزارے. اور اس میں جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ البزادۃ من الایمان، سادگی جو ہے نا وہ ایمان کا حصہ ہے. تو سادگی ایمان کا حصہ ہے، یہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اسی طرح کی زندگی گزارے. لیکن اگر کوئی آگے بڑھ کر زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اللہ پاک نے اس کو استطاعت دی ہے، تو ضرور اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس میں حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ ہے، لیکن سادگی کے نام پہ جو غلط فہمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدنظمی میں، بھدے پنے میں چلے جاتے ہیں. سادگی ہے تو سادگی کا مطلب یہ ہے کہ اب میں مولوی حضرات جو ہے نا کپڑے استری کر کے نہیں پہننا چاہیے. سادگی ہے تو ان کو کیا ہے، ان کو چاہیے کہ بھائی کپڑے جو ہے نا میلے کچیلے ان کے ہوں، روزانہ پانی نہائیں، کپڑے میلے کچیلے ان کے ہوں، کپڑوں میں سے بدبو آ جائے، گاڑیاں نہ خریدے. سادگی ہے وہ، مطلب یہ سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے. ضرورت کی پوری چیزیں خرید سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، ان کی بھی ضرورتیں، آپ کی بھی ضرورتیں. تو سادگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان غیر ضروری تکلفات کے اندر نہ پڑے. اللہ نے جو دیا ہے ضرورت کی چیزیں، تو آدمی اس میں سے اچھی سے اچھی اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو استعمال کر سکتا ہے. اب بعض لوگ سادگی کا مطلب یہ نکال دیتے ہیں کہ بھائی ٹوپی الگ کلر کی ہے، پیجامہ الگ کلر کا ہے، کرتا الگ کلر کا ہے. کیا اسلام میں سادگی کی تعلیم ہے، سادگی کا جو ہے نا حکم دیا گیا، یہ مطلب یہ بدنظمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، اور خوبصورتی اللہ کو بھی پسند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. اور اس کا ایک بڑا اثر انسانی طبیعت پر بھی پڑتا ہے، طبیعت میں نشاش ہوتا ہے. جہاں پر آدمی صاف ستھرا ہوتا ہے، نفیس اور نزاکت ہوتی ہے مزاج کے اندر، تو طبیعتوں میں، عبادتوں میں جو ہے نا بڑی لذت پیدا ہوتی ہے. آدمی جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے اور جتنا زیادہ گندگی میں ہوتا ہے، تو وہاں عبادت میں مزہ نہیں ہوتا، طبیعت جو ہے نا لگتی ہی نہیں ہے اس کی. جہاں نظافت ہوتی ہے، نفاست ہوتی ہے، تو پھر وہاں پر آدمی بیٹھے پانچ منٹ کے لیے تو بڑی راحت محسوس کرتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے شاور لے کر آئے، اس کے بعد دیکھیں کیسی راحت اس کو محسوس ہوتی ہے. اور ایک وہ ہے میلے کچیلا، میل گندی حالت میں آدمی رہے تو بڑی طبیعت جو ہے نا بوجھل ہوتی ہے. حالانکہ جسم پر ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، میل ہی ہے، لیکن آدمی میل کے تلے دبا ہوا ہوتا ہے گندگی کی وجہ سے. لیکن جب نہا لے تو بڑی نشاست، بڑی جو ہے نا طبیعت میں بشاشت آ جاتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ کھانے پینے میں جو ہے آدمی کے لیے گنجائش ہے کہ آدمی جو ہے نا اہتمام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس میں حد میں رہ کر اس کو استعمال کرے. تو بعد میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اسراف کی حقیقت یہ ہے کہ انسان ایسی جگہوں پر مال کو خرچ نہ کرے کہ جس میں دینی فائدہ بھی نہ ہو، دنیاوی فائدہ بھی نہ ہو. یہ ہے. تو ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدقو، حضور نے فرمایا کہ صدقہ کرنے میں بھی حد سے آگے مت بڑھو. پھر مطلب ایسا نہ ہو کہ بھائی صدقہ تو کر رہے ہوں، گھر میں جو ہے نا اناج ختم ہو گیا، یعنی غیروں کی فکر ہے اور اپنوں کی فکر نہیں ہے، تو اب آگے بڑھ گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی خود کو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑ گئی. تو اسی لیے بعض صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، صدقہ کرنا چاہ رہے تھے تو حضور نے فرمایا کہ بھائی تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم جو ہے نا لوگوں میں صدقہ کر کے جانے کے بجائے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کر جاؤ، تاکہ ان کو کل کے دن جو ہے نا کسی اور کے سامنے سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے. تو اس لیے صدقہ وغیرہ کے اندر بھی اہتمام اس بات کا کرنا چاہیے کہ آدمی ایسا نہ ہو کہ اپنوں کے حقوق جو ہے نا اس کے اندر ضائع ہو جائیں، گھر والوں کے لیے بھی رکھے. دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ولا مخیلہ یا ولا مخیلہ، کہ صدقہ کرنے میں، کھانے میں، پینے میں تکبر نہیں ہونا چاہیے، بڑاپن نہیں ہونا چاہیے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے ذریعے نمائش مقصود نہ ہو، اس کے ذریعے جو ہے آدمی دوسروں کو حقیر اور ذلیل نہ سمجھے. اچھا کھانے کا، اچھے کپڑوں کا اہتمام، اچھی گاڑی کا اہتمام ہو گیا، رہن سے اچھے گھر کا اہتمام ہو گیا، تو اب جو ہے خود کے پاس چیزیں اگر اچھی آ گئی ہیں تو دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہیں یا چھوٹا سمجھ رہا ہو آدمی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو پھر بے تکلف آدمی کھانے پینے کا اہتمام کرے. اچھا، اس میں اسراف میں ایک چیز یہ بھی ہے جو خاص طور پر ہم کو ہمارے ماحول میں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، کہ جس میں یعنی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، دعوتوں میں ہوتا ہے، گھروں کے اندر ہوتا ہے، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، کھانا ہمارا ضائع ہوتا ہے، بہت کھانے کی چیزیں ضائع ہو رہتی ہیں. اب ہم ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، ہر بوتل میں تقریباً بوتلوں یہ 90% جو ہماری پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے نا آدھا آدھا پانی بچا ہوا ہوتا ہے، اور یہ پانی خرید کر لاتے ہیں یا ادارے کو دینے والے خرید کر جو ہے نا دیتے ہیں. ہم استعمال کیے، اس کے بعد جو ہے نا پانی بچایا ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے یہ. بہت سے لوگ ہیں پیزا کھاتے ہیں, اطراف سے جو ہے نا وہ سخت جو حصہ ہوتا ہے چھوڑ دیا, بیچ کا حصہ جو نرم ہے وہ کھا لیا. بھائی یہ جو اطراف کا جو حصہ ہے وہ بھی کھانے کا ہی ہوتا ہے, وہ بچ جائے تو آدمی اس کو یا تو سلیقے یا تو جانوروں کو کھلا دے. اب جو ہے نا دستر پہ چھوڑ دیا ہم نے, لے جا کر ہم بھی پھینک دیتے ہیں, کیا کریں, کیسے استعمال کریں, اس کو کہاں ڈالیں, یہ مسئلہ ہے. بہت سے لوگوں کو چائے پینے کی عادت ہوتی ہے تو آخر میں دو گھونٹ بچاتے ہیں, پورا پینے میں جو ہے نا ان کی شان میں جو ہے نا کمی ہو جاتی ہے, تو اس لیے آخر کے دو گھونٹ بچانا شان کے خلاف ہوتا ہے. شربت پیا تو آخر کے دو گھونٹ بچانا شان کے خلاف ہے وہ, تو اس لیے جو ہے وہ بچا دیتے ہیں. نعمت کی ناقدری ہے وہ, اور جہاں نعمت کی ناقدری ہو گئی تو وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں وہ یاد رکھ لیں, ایک تو یہ ہے کہ نعمت کے چھن جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کھانے میں برکت نہیں ہوتی, پھر وہ نعمت چھن جائے گی. تو اس لیے کھائیں. پھر اس کے علاوہ دعوتوں تقریبوں کے اندر جو ہوتا ہے عجیب و غریب کھانا جتنا پھینکنے میں آتا ہے, اللہ پاک حفاظت فرمائے ہماری, وہ ساری کی ساری چیزیں اسراف میں داخل ہیں. اور آج کل تو پیسے لٹانے کا جو ہے نا رواج ہے, پیسے اڑانے کا رواج ہے, خاص طور پہ پاکستان میں یہ چیز زیادہ ہوتی ہے کہ دعوتوں میں جو ہے نا اب اس کے دلہا دلہن کے اوپر پیسے لٹائے جا رہے ہیں, یہ بھی اسراف میں آتا ہے. فائدہ اس کے کیا, اس کے اندر کیا ہے فائدہ؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, دین کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے, دنیا کا بھی کوئی فائدہ اس کے اندر نہیں پایا جاتا. تو بہرحال انسان تو اس لیے خرچ کرنے سے پہلے انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھئی یہ چیز میں خرچ کر رہا ہوں, یہاں پر پیسے میں استعمال کر رہا ہوں, تو اس میں میرے دین کا فائدہ کیا ہے, میرے دنیا کا فائدہ کیا ہے. دین کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے, دین کا اگر نہیں ہے تو دنیا کا فائدہ اگر ہے جو اس کے لیے راہ, اب پھر اس میں یہ دیکھنا ہے آپ کو, اگر اس میں ضرورت پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس میں آرائش پوری ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے, اگر اس میں جو ہے نا آدمی کو تھوڑا سا زینت والی چیز اختیار کر رہا ہے تو اس کے بھی گنجائش ہے. لیکن اگر جہاں پر خریدنے میں ایک تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے دکھائے کے, سوائے اپنے آپ کی بڑھوتری کے, سوائے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا اونچا دکھانے کے, تو پھر ایسی صورت میں اس کو نہیں خریدنا چاہیے, آدمی احتیاط کر لے. بڑا آسان طریقہ ہے کہ خرچ کرنے سے پہلے جو ہے نا سوچنا ہے کہ بھائی یہ میری کس ضرورت میں, یہ میرا خرچ جو ہے نا یہ کس موقع پر ہو رہا ہے, تو اس طرح آدمی غور و فکر کرے گا تو اسراف سے بچ جائے گا. ہر نعمت کے بارے میں انسان کو یہ سوچنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان دو چیزوں سے بچے تو پھر آدمی جو ہے جو چاہے کھا بھی سکتا ہے, جو چاہے پی بھی سکتا ہے. تعالیٰ شانہ صحیح علم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ باتیں اور بھی ہیں تو وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں عرض کی جائیں گی. درود شریف پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد, الحمد للہ رب العالمین, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے, خطاؤں سے درگزر فرمائیے, رحم کا کرم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے, ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے, کہنے سننے کو قبول فرمائیے, کوتاہیوں سے معاف فرمائیے, کوتاہیوں کو درگزر فرمائیے. اے اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا فرمائیے. یا اللہ اپنی عزت اپنی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اپنا تقویٰ اور خشیت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, اپنا قرب نصیب فرمائیے, اپنی رضا نصیب فرمائیے, دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائیے, دنیا اور آخرت میں کامیابیاں نصیب فرمائیے, دونوں جہاں کی ذلتوں اور رسوائیوں سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہم تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرمائیے, حاجتوں کو پورا فرمائیے, ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائیے, دشواریوں پریشانیوں کو دور فرمائیے, رکاوٹوں کو دور فرمائیے, تمام قسم کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہم میں جو بیمار ہیں ان کے صحت عطا فرمائیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے انتظامات فرمائیے, جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرمائیے. یا اللہ جو جن کو روزی لگی ہوئی ہے اللہ ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرمائیے, نیک صالح اولاد عطا فرمائیے, اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے, مطیع اور فرما بردار بنائیے. یا اللہ دین کے خادم بنائیے, دین کے داعی بنائیے, دین کی خدمت کے لیے ان کو قبول فرمائیے. یا اللہ اولادوں کو ہماری آنکھوں کا سکون, ہماری دلوں کا سکون, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. ہمارے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے, والدین کے والدین کو بہترین بدلہ عطا فرمائیے, ان سب کی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے, ان کی جان میں, مال میں, صحت میں, عمر میں برکت عطا فرمائیے, ان کے سائے کو تادر ہم پر قائم و دائم فرمائیے. یا اللہ ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائیے, شر سے ہماری حفاظت فرمائیے, جنہ شیاطین آصف نظر سحر سے ہماری حفاظت فرمائیے, ہم میں جو مبتلا ہیں ان کو عافیت نصیب فرمائیے. یا اللہ راحت نصیب فرمائیے, یا اللہ دلوں کو سکون نصیب فرمائیے، ذہنوں کو سکون نصیب فرمائیے، یا اللہ چین نصیب فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے والا ہمیں بنائیے، آپ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر بٹھا دیجئے، آپ کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائیے. یا اللہ آپ کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. صحابہ کرام کی سیرت پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائیے، ان سے محبت ہمارے ہم کو نصیب فرمائیے، ان کی زندگیوں کو پڑھنا اور ان کے مطابق عمل کرنا ہمارے لیے نصیب فرمائیے. ہمارے قلوب کا تزکیہ فرمائیے، دلوں کا تزکیہ فرمائیے، اخلاق حسنہ ہمارے اندر پیدا فرمائیے، اخلاق رذیلہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، ہمارے اندر سے ان کو نکال دیجیے. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.